نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں، خطبات، مکتوبات یعنی لیٹرز، اور چھوٹے چھوٹے کلمات قصار. کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے حکیمانہ جملے. لیٹرز کے چیپٹر میں مولا نے یا خود خطوط لکھے ہیں یا لکھوائے ہیں دوستوں کو یا دشمنوں کو، یا نصیحت کے طور پر مختلف افراد کو نصیحتیں کی ہیں. اس مکتوب نمبر 45 میں جو لیٹر نمبر ہے، اس میں مولا کائنات ہمیں وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس میں ہمیں معصومین کے ساتھ ہونا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گورنر تھا جس کو مولا نے مقرر کیا تھا، عثمان بن حنیف. وہ ایک ایسی دعوت میں جاتا ہے کہ جہاں پر غربا پہ دروازے بند تھے، اشراف زادگان اور امیر اور امارا جو تھے وہ دعوت میں شریک تھے. مولا کائنات ایک عطاب عامر خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں ایسی محفلوں میں خصوصاً علی کے نمائندے ہونے کی طرح اس حیثیت و ناطے سے تمہیں ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں پر غریبوں کے دروازے بند ہوں. طبقاتی نظام اسی کو کہا جاتا ہے. مولا کائنات طبقاتی نظام کی نفی کر رہے ہیں. اس کے بعد خط لکھتے ہیں، اس خط کے جملے کچھ ہیں جو آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. چار طریقے مولا نے بتائیں کہ چار طریقوں سے، یوں تو نہج البلاغہ میں اور دوسرے عام تحریر علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبات اور احادیث میں مختلف رویشیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ہمیں سچوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے. ظاہر بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ وارث قرآن ہی بتائے گا، اس لیے قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو وارث قرآن ہوگا. لہذا قرآن صامت خدا کا منزل ہے، خدا کا نازل کیا ہوا ہے، اور قرآن ناطق اہل بیت علیہ السلام ہیں. یہ بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح ہونا. اس لیٹر میں، اس مکتوب میں مولا کائنات نے چار چیزوں کو بیان فرمایا ہے، توجہ رکھیے گا. یہ چار چیزیں ہم نے عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں اپنانی ہیں. کم سے کم مولا، اگر دیکھیں ایک چیز ہوتی تو مولا ایک چیز بیان کرتے، ایک جگہ کہتے ہیں مولا چار چیزیں، فور تھنگس یو مسٹ ڈو، آپ کو انجام دینی ہیں، آپ نے پریکٹیکل لائف میں لانی ہے، عمل کرنا. اس کا مطلب چار چیزیں ضروری ہیں. تین ہوں گی مسئلہ نہیں حل ہوگا، دو ہوں گی مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک ہوگا کام نہیں چلے گا. کیونکہ ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہو گیا ہے نا کہ کام چلانا ہے، بس ٹھیک ہے کام چلاؤ. مولا کہتے ہیں کام نہیں چلانا ہے. اگر کونوا مع الصادقین کی منزل پہ آنا ہے، اگر تم نے میرے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے کہ محشور ہو میرے ساتھ، تو پھر چار چیزوں کا اتباع ضروری ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ روزہ افطار کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی بہت سارے مراحل ہیں روزے کی باقیات اور لوازمات بھی تو باقی ہیں نا، تو اس کا بھی خیال رکھنا مجھے مختصر سی زحمت ہے. لہذا ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، اور حاشیوں میں اور جنبی اور دوسری اضافی گفتگو میں وارد نہیں ہوں گا. لکل مؤمن امامہ، امیر المؤمنین نے ابتدائی جملے ارشاد فرمانے کے بعد جس انداز سے گفتگو کا آغاز کیا اپنے لیٹر میں، اپنے خط میں، لکل مامومن امام، ہر ماموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے جو پیچھے چلنا چاہتا ہے، اس کا قائد ہوتا ہے. بغیر قیادت کے کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ عصر غیبت میں بھی کچھ ایسے قیادت کرنے والے ہیں جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے. ایک ہدایت وہ ہے جو امام پردے غیب سے دے رہا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں ایک وہ ہدایت ہے کہ جو علماء عصر غیبت میں مراجع ولی فقی تم کو در حقیقت عطا کرے گا. لکل مأمومن اماما، ہر مأموم یعنی ہر پیچھے چلنے والے کے لیے ایک امام، ایک قائد، ایک لیڈر، ایک رہبر ہوتا ہے. یقتدی بہی، پہلا کام اس پیچھے چلنے والے کا کیا ہوتا ہے، یعنی ایک شیعہ کا، ایک محب کا، ایک پیروکار کا، ایک محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک مومن کا دو ذمہ داریاں بیان کی. پہلی ذمہ داری ہے یقتدی بہی، یقتدی بہی اقتدا کرتا ہے. اقتدا کرتا ہے کیا مطلب، جیسے مولانا یہاں نماز پڑھاتے ہیں، جیسے جیسے نماز پڑھاتے ہیں ہم ویسے ویسے نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ رکوع میں ہیں تو آپ بھی رکوع میں، اگر وہ سجدے میں تو آپ بھی سجدے میں، وہ قنوت ہے تو آپ بھی قنوت میں ہیں. اس کو کہا جاتا ہے وہ امام ہے، آپ معموم ہیں، وہ عمل کر رہا ہے آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ حالت رکوع میں اور آپ جی جلدی تھی آپ کو اور آپ جلدی سے سجدے میں چلے گئے، نہیں، اسے امام، اسے مامون نہیں کہا جائے گا، اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا. لکل مامومن اماما، ہر ماموم کے لیے ایک امام ہے، قائد، رہبر، لیڈر ہے. उसके बाद कहा यक्तदी बही, मामूम की पहली सिफत माला बता रहे हैं, पहली सिफत के यक्तदी बही इख्तदा करता है, जैसे तुम्हारा ज़ाहरी इमाम गैर मासूम इमाम, तुम जैसा इंसान इमाम दर हकीकत अमल करता है, तुम उसके अमल के पीछे अपने अमल की सलाह करते हो, इसी को निज़ाम इमामत कहा जाता है। अगर तुम इसको समझ लो कि एक मास गैर मासूम इमाम के पीछे उठना बैठना सीख जाओगे, तो फिर जब तुम्हारा इमाम पर्दे गैबत से आएगा तो उसके पीछे चलने का ढंग आ जाएगा। यक्तदी भी इक्तदा करता है, इक्तदा यानी जो इमाम कर रहा है वैसे करना है आपने, आगे नहीं बढ़ना, पीछे नहीं रह जाना, आप जानबूझ के पीछे रह जाएं चले आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं ये भी नहीं, साथ साथ जैसे वो सजदे में गया, सजदे में सजदे सर उठाएगा, आप भी सजदे सर उठाएंगे। वयस्तज़ियो बिनूर इल्मिही, दूसरी सिफत जो मामूम की इमाम ने बयान की वो क्या है, वो ये है कि उसके इल्म के नूर से कस्ब फैज करता है। तवज्जो रखिएगा, यस्तज़ियो बिनूर इल्मिही, बिनूर इल्मिही क्यों कहा, तवज्जो रखिएगा। अब यहाँ पर एक लतीफ़ बहस है, अब मैं जितना वक्त के दामन में गुंजाइश है उतनी गुफ्तगू बोल रहा हूँ। ये उनका यस्तज़ियो बे इल्म ही, उसके इल्म से कस्ब फैस करेगा, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान करामी, यस्तज़ियो बे नूर इल्म ही, फ़र्क क्या है दोनों में। अभी मौला के जुमले हकीमान जुमले हैं, ये कोई मुकर्रर और ख़तीब नहीं है आम कि जो काफ़ी सकाफ़ियाँ मिलाने के लिए या मजलिस को गरमाने के लिए या नारा लगवाने के लिए कह रहा है, नहीं, इसका एक एक लफ्ज़ नपातुला है, इसका एक एक लफ्ज़ दर हकीकत कायनात के वज़न के बराबर है। यस्तज़ियो बिनूर इल्मिही, भाई अगर ये कहा जाए कि वो उसके इल्म से इस्तेफादा करता, मौला इसके बजाय कह रहे हैं उसके इल्म के नूर से इस्तेफादा, क्यों, इसलिए कि इमाम का इल्म जो हम समझ सकते हैं वो महदूद है, इमाम का इल्म महदूद नहीं है। तवज्जो रखिएगा, इमाम के इल्म को समझने के लिए हम एक महदूदियत है, जब तक हम उन मराहिल को तय नहीं करें हम इमाम के मुकम्मल इल्म से कस्ब फैज़ नहीं कर सकते। मसलन सादी सी मिसाल है, अगर कोई इंग्लिश में कोई बुक हो जो आपने समझनी है, तो जब तक आपको अंग्रेज़ी नहीं आती आप उसको नहीं समझ सकते, या कोई ट्रांसलेटर या उसको कोई ऐसा शख्स बयान करे कि जो इंग्लिश जानता हो और आपकी मादरी ज़बान भी जानता हो। यस्तज़ियो बिनूर इल्म ही का मतलब ये है कि तुम बराह रास इमाम के इल्म को समझ नहीं सकते। मसलन यही नज़ुल बलाग़ा अरबी ज़बान में है, ओह आप नहीं समझ सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे अपनी मादरी ज़बान में समझें या कोई आपको इसकी टीचिंग करे आपकी मादरी ज़बान में। ये जो टीचिंग की जा रही है, जो बताया जा रहा है, जो तशरीह की जा रही है, ये है यस्तज़ियो बिनूर इल्म ही, तवज्जो रखिएगा, यानी मैं बराहे रास इमाम के इल्म से कस्ब फैज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस वास्ते के ज़रिए से कस्ब फैज़ कर रहा हूँ कि जो मुझे इमाम का इल्म पहुँचा रहा है। अब इमाम देख रहे हैं कि सब लोग अरबी नहीं सीख सकते, सब लोग इस मंजिल पर नहीं आ सकते कि बराह रास्त मुझसे मेरी बातें सीखें। अब जो तकलीद और इश्तिहाद के मुखालिफ लोग हैं, अखबारी लोग हैं, वो कहते हैं जना आप और सिर्फ अहादीस नहीं, इन आपको इख्तियार नहीं, जो हदीस ने कह दिया वो खूब, हदीस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हदीस मुरसल है, मुजमल है, मोहसिन है, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये हदीस क्या कह रही है, आया सही सनद है, कतियो दलाल है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम बराह रास्त मौला समझ रहे हैं कि मेरा शिया मेरी बात को, मेरे कलाम को, मेरी नहजुल बलागा को बराह रास्त नहीं समझ सकता। अब मौला कह रहा है यस्तज़ियो बिनूर इल्म ही, उसके इल्म के नूर की रोशनी में कस्ब फैज़ करेगा, यानी अगर अली मौजूद है बनफ्स नबीस तो तुम उससे आके पूछोगे, लेकिन अगर अली मौजूद नहीं हसन है तो हसन के जरिए से पूछोगे, अगर हुसैन है तो हुसैन के जरिए से पूछोगे, अगर मोहम्मद बाकर हैं, अगर इमाम सज्जाद है तो इमाम सज्जाद के जरिए से पूछोगे, अगर चौथे और पाँचवें इमाम हैं उनका ज़माना है उनसे पूछोगे, हर इमाम के ज़माने में जाकर तुम उसके इल्म के नूर से दर हकीकत कस्ब फैज़ करोगे। और जब इमाम पर्दे गैब में चला जाएगा तो हमारी अहदीस को जो फुकह और उलमा बयान करेंगे तुम उनके इल्म की रोशनी में हमारे इल्म तक पहुंच जाओगे। اسی لیے مولا نے کہا یستدیو بنور علم ہی. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے دو کپڑے اور دو نان خشک پر اکتفا کر لیا. ان امامکو قد اکتفا من دنیا ہو بے تمرائی ہے دو خشک روٹی اور دو لباس کے ٹکڑے. اس کے بعد امام کہتے ہیں الا تقدرون علی ذلک, مجھے معلوم ہے کہ میرا شیعہ, میرا محب, میرا چاہنے والا, میرے غم میں رونے والا میرا جیسا نہیں بن سکتا. دیکھیں امیر المومنین اعتراف کر رہے ہیں تم میرے جیسے نہیں بن سکتے, ولیکن لیکن امام کہہ رہے ہیں دیکھو تم میرے جیسے نہیں بن سکتے لیکن ایک دروازہ کھول کے جا رہا ہوں جس سے تم کونوں مع صادقین کی منزل پہ آ جاؤ گے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. مولا خود اعتراف کر رہے ہیں لا تقدرون علی ذلک, تم میرے جیسے نہیں بن سکتے, ولیکن لیکن یہ لیکن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ لیکن وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ میں ایک بات بیان کروں اور پھر اس بات کی مکمل اور واضح تشریح کے لیے ایک اور جملہ کہوں. مثلا آپ بہت اچھے ہیں لیکن, مثلا یہ لیکن جو ہے استدراک کے لیے آتا ہے, لیکن یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ اب میں ایک اور چیز بیان کر رہا ہوں جو میری پچھلی گفتگو سے متصل نہیں ہے, تھوڑی سی ہلا دینے والی ہے. لا تقدرون علی ذلک, تم میرے جیسے نہیں بن سکتے. اچھا اب مولا نے کہا اب یہاں پہ مستثنا ہے ولیکن لیکن, یعنی ایک دروازہ, ایک روزنہ, ایک باب, ایک چیپٹر کھول کے جا رہا ہوں. نوجوان بچے میری توجہ, میری بات کو توجہ سے سنیں, ولیکن اعینونی, میری مدد کرو, بورعین و اجتہاد و عفت و صداقت, یہ چار چیزیں مولا نے طلب کی ہیں. چار چیزوں سے ہمیں مولا کی مدد کرنی ہے. سوال, کیا امام معصوم کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اکثر لوگوں کو ذہن میں آئے گا نہیں جناب امام معصوم تو لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا. ہاں ولایت تکوینی میں امام لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے, لوگ آئیں نہیں آئیں, بیعت کریں نہیں کریں, علی رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, لوگوں کا محتاج نہیں علی مرتضیٰ کہ لوگ آئیں گے بیعت کریں گے 25 سال کے بعد تو امیر المومنین ہوگا. نہیں, امیر المومنین اس وقت امیر المومنین تھے جب میدان غدیر خوم میں ولایت کا اعلان ہوا تھا. اس وقت امیر المومنین, اور اس وقت بھی نہیں تھے بلکہ اس سے بڑھ کر جب آدم نے سر اٹھایا تھا, جب آدم نے سر اٹھایا کہ کون مجھ سے بہتر ہو سکتا, خدا نے کہا آدم ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ. اب جو سر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ, اس وقت در حقیقت عرش الہی پہ لکھا تھا علی امیر المومنین ہے. تو لوگ آئے نہیں آئے, یہاں پر لوگوں کی مدد کے محتاج نہیں مولا علی, لیکن ایک جگہ پر امام معصوم کو حجت خدا کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. کہاں پر؟ دین و شریعت کے نفاذ میں. دین و شریعت کے نفاذ میں امام حجت کو, امام معصوم کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ ساتھ نہ دیں تو علی کو 25 سال ان کے ظاہری حق سے پیچھے کر دیا جاتا ہے, امام حسن کو صلح پہ مجبور کیا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا جاتا ہے. اگر لوگ ساتھ نہ دیں, اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے امام کو لوگوں کی ضرورت ہے. اور اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو امام زمانہ کا ظہور کب کا ہو چکا ہوتا؟ یہ 313 افراد جو ان کی آپریشنل ٹیم ہے, یہ 313 افراد کل صحابی نہیں امام کے, ہم کہتے ہیں 313 افراد, یہ آپریشنل ٹیم ہے امام کی جو براہ راست امام کے انڈر میں ہوگی, اور پھر ان کے ماتحت مختلف قسم کی ٹیمیں اور در حقیقت آرگنائزیشنز ہوں گی جو کام کریں گی. اگر مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو امام کے یاور انصار نہ ہونے کی وجہ سے امام کی غیبت بھی اتنی تولانی نہیں ہوتی. اب دوسرا مرحلہ جہاں پہ ہم امام کی مدد کریں, امام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, وہ کون سا موقع ہے؟ وہ منزل اور موقع ہے کہ جہاں پر مکتب پر انگلی اٹھے. اگر مکتب پہ انگلی اٹھے اور ہم خاموش رہیں, امام کہتے ہیں اگر تم نے مکتب کی مدد نہیں کی تو گویا تم نے اپنے امام وقت کی مدد نہیں کی. اعینونی بے ورعین, چار صفات اپنے اندر پیدا کرو تو میری مدد کرو گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم جعفر صادق کے ماننے والے، ہم مولا علی کے ماننے والے، ہم امام حسین کے ماتم، ہم فلاں کے غم گزار، ہم فلاں کے عزاداری کرنے والے، لیکن تمہارا عمل ان کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون لنا زینن، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہم اہل بیت کے لیے، تم کو ہم سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ جعفر صادق کے ماننے والے، یا حسین کے ماتم کرنے والے، یا علی مرتضیٰ کے محب ہیں، یہ ہماری ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ کون لنا زینن، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے شرمساری کا باعث نہ بنو۔ بس یہ مولا جو چار چیزیں کہہ رہے ہیں، جو مدد مانگ رہے ہیں کہ ہیلپ می، میری مدد کرو، اعینونی عون سے ہیں، عون یعنی مدد کرنا، ہیلپ کے لیے کسی کو پکارنا، یہ جو مولا کہہ رہے ہیں چار چیزیں، یعنی جب مکتب پر آنچ آئے کہ تمہارا عمل تمہارے مکتب کی ترجمانی نہ کرے، تمہاری نمازیں تمہارے مکتب کی ترجمانی نہ کریں، تمہاری عزاداری مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تمہاری محفل میلاد مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو یہاں پر دیندار افراد پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ حقیقی تعلیمات اہل بیت کا اظہار کریں لوگوں کے سامنے کہ حقیقی نماز کسے کہا جاتا ہے۔ آج دو نمازیں ہو رہی ہیں، ایک شہادت ثالثہ والی نماز، منمانی نماز، یعنی امام جعفر صادق آپ کو نماز نہیں آتی، ہمیں 5 سال ابھی وہی نازل ہوئی ہم بتائیں گے، عزاداری ہم بتائیں گے آپ کو، جناب زینب کو، امام سجاد کو نہیں آتی تھی۔ تو جب امت پیروکار مکتب کے مطابق اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے زکوٰۃ، اپنے خمس، اپنے جہاد، عبادات شرعیہ کو، فرائض کو، واجبات کو، جمعہ اور عیدین کو اگر انجام نہ دے، تو وہاں پر دیندار افراد کی ذمہ داری کھڑے ہوں اور اظہار کریں۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ دن گزریں گے، عید کے دن کہا جائے گا مولا علی کا 10واں ہے، مولا علی کا 10واں ہے، تو یہ امام حسن کو نہیں پتا تھا مولا علی کا 10واں، تو پھر مختلف جتنی بھی تاریخیں گزری ہیں ائمہ کے شہادت کی، ولادت کی، 29 جی، تو اس حوالے سے بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں، ان کو ترک کرو کیونکہ دامن باہ میں گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پہ تم اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہو، وہاں پہ تمہیں یاد نہیں آتا۔ یہ مولا علی کا 10واں کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر مسلمان جمع ہو رہے ہیں، عید کا دن، نماز عید مسلمان مومنوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ یہ جو ملتانی ولایت والے ہیں، قرآنی ولایت ہوتی ہے، ایک ملتانی ولایت ہوتی ہے، یہ ملتانی ولایت والے جو ہیں نا، یہ ہر اس اجتماع سے، ہر اس نماز سے، ہر اس تقلید سے، ہر اس مجتہد سے جو مسلمانوں کو گیدر کرنا چاہتا ہے اس کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عید کی مخالفت، نماز جمعہ کی مخالفت، اور پھر عید کے اجتماع کی مخالفت۔ توجہ ہے ذہن کی، دامت بابا گنجائش نہیں کہ میں ان آر ایف بحثوں کو چھوڑوں۔ دیندان افراد کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوں، چار چیزیں مولا نے طلب کی ہیں، آئینونی میری مدد کرو، یعنی جب مکتب پر تمہارا مکتب پکارے کہ آؤ عمل کرو، تو دیندار افراد کی ذمہ داری کہ وہ آئیں اور حقیقی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو بتائیں۔ آئینونی چار چیزیں مولا نے، بے ورعین تقوی کے ذریعے سے، وجتہادن اجتہاد کے ذریعے، اجتہاد وہ نہیں جو فقہا استعمال کرتے ہیں، اجتہاد یعنی اپنی پوری کوشش، سر توڑ کوشش، عفتن عفت و پاک دامانی کے ذریعے سے، وسدادن اور عقل اور منطق کے مطابق زندگی گزارنے کے ذریعے سے۔ مختصر موقع ہے، صرف معمولی اور ظاہری سے چلی کر گزر جاؤں گا، درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ یہ چار چیزیں مولا نے کہا کہ میری مدد کرو، اور تمہاری مدد کرنے سے در حقیقت مکتب تمہارا روشن ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ علی کے مددگار ہیں، یہ علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو مولا نے کہا، یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اگر علی مرتضیٰ حجت وقت ہے تو علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، اگر حسن ہے تو حسن کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، حسین ہے تو حسین، اور اگر امام زمانہ ہے تو امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ یہ صرف علی سے مخصوص نہیں ہے، ہر دور میں یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ میری ماں و بہنوں سے درخواست ہے کہ برائے کرم اگر آپ تھوڑی دیر سکوت اختیار کریں، تو ہم مجلس کو مختصر وقت میں اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچا سکیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. بے ورائن تقوی، سرتوڑ کوشش، عفت اور عقل و منطق کے مطابق زندگی گزارنا. یہ تقوی کیا چیز ہے اس کو میں مختلف حوالے سے بیان کر چکا ہوں، زیادہ اس میں وقت نہیں ہوں. تقوی یعنی خدا کے حلال اور حرام کو مد نظر رکھنا. یہی پریکٹس جو آپ 26 دنوں سے روزانہ روزے میں کر رہے ہیں، جب روزے کی حالت میں ہوتے تو کہتے ہیں کان حرام نہیں سنے گا، آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، زبان کوئی ایسا کلام نہیں کرے گی جو عفت اور روزے کے احکام کے منافی ہو، شریعت کے مخالف ہو. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اسی کو اگر پوری زندگی پہ محیط کر لیں یہ تقویٰ زندگی ہے. اور امیر المومنین جب رسول اللہ شعبان کے آخر میں خطبہ دے رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے اس ماہ کے، تو امیر المومنین کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، کیا عمل انجام دے، کون علی مرتضی. اب دیکھیں سوال کرنے والا کون ہے، ایک عام آدمی سوال کرتا ہے، وہ اپنی تشنگی بجھانا چاہ رہا ہے. امیر المومنین جیسی عظیم ہستی اپنے استاد اعظم یعنی حضرت رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، افضل ترین عمل، با فضیلت ترین عمل جس کا اجر سب سے زیادہ کون سا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں البر عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے اپنی کانوں کو، اپنے زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے فکر و خیال و ہاتھ و پیر کو بچاؤ، یہ سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے. وہی جو 26 دن سے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں. بھائی 10-12 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے سگریٹ چھوڑتے ہیں تو 8-9 گھنٹے کے لیے سگریٹ چھوڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں چونکہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کوئی پان گٹکا چھا لیا اور اسی قسم کی بلاؤں میں گرفتار ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے چینج نہیں ہو رہا ہے. وہ رمضان چینج کرنے کے لیے بہت ہے، یہ رمضان کے روزے پریکٹس کرانے کے لیے بہت ہے، ہمارے لیے انف ہیں، اور کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک مہینہ اللہ کے اوبے رہ کر زندگی بسر کریں، یہ 11 مہینے کے لیے کافی ہے. چونکہ ہم چینج نہیں ہونا چاہتے، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ مزہ، یہ سگریٹ، یہ پان، یہ چھالیا، یہ گٹکا، یہ آلہ، یہ بلا چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے چینج نہیں ہوتے. پھر کہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا. نہیں ہے زندگی رمی. ورائن یعنی تقویٰ، یعنی خدا کو مد نظر، خدا نظر آئے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی دو آنکھیں اس کے چہرے میں ہوتی ہیں جس سے وہ امور دنیا کے کام کرتا ہے، رنگوں کی تشخیص دیتا ہے، چہروں کو پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، اور دو آنکھیں اس کے باطن میں ہوتی ہیں. بھائی یہ ظاہری آنکھیں جو مجھے دی ہیں اللہ نے، میں چہروں کی تشخیص کرتا ہوں، میں کون صاحب ہیں، آپ کا رنگ کیا ہے، آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، یہی ہوتا ہے نا آنکھوں کا کام، دیکھ کر پہچان لیتا ہے، بتا دیتا ہے. امام کہہ رہے ہیں دو آنکھیں اور ہیں مومن کی جو اس کے باطن کی ہوتی ہیں، اور وہ باطن کی آنکھیں جس سے تمہیں قبر، قیامت اور خدا نظر آ جائے. جس کو اپنی قبر نظر آئے ہر کام پر وہ کبھی غلط نہیں کرے گا، جس کو خدا کا حکم نظر آئے وہ کبھی غلط نہیں کرے گا. توجہ ہے حضرت گرامی، یہ مومن کی آنکھیں کیسے کھلتی ہیں، اسی نماز، روزے، حجاب، پردے، داڑھی، یہی واجبات جو اللہ تعالیٰ نے دیے، یہی عزاداری، جو محبت اہل بیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، بے ورائن یہ ہمیں در حقیقت پریکٹس کرنی ہے. دوسری چیز واجتہاد، سر توڑ کوشش. کوشش کا مطلب ہے مثلا بہت ہی سادی سی اور بہت ہی عامیانہ مثال عرض کروں، مثلا آپ نے صبح اپنی ملازمت پہ جانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بس نکل گئی تو اب آدھے گھنٹے کے بعد ایک بس آئے گی. مثلا اب آپ جیسے پہنچے اور بس نکل رہی تھی تو آپ نے کہا چلیں جی کوئی مسئلہ نہیں، آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ آفس لیٹ پہنچے تو آپ کی اٹینڈنس میں فرق پڑے گا، آپ لیٹ جائیں گے، آپ کو انکریمنٹ یا آپ کا جو اٹینڈنس الاؤنس ہے وہ نہیں ملنے والا، 5 منٹ بھی لیٹ ہوں گے، مثلا 1000 روپے ملتا ہے تو 1000 روپے نہیں ملے گا آپ کو. اب آپ کیا کریں گے، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا، ہاتھ ہلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تھوڑا سا بھاگتے ہیں، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. یہ جو معمولی زندگی میں مثلا کوئی خاتون کھانا بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، کام میں لگ گئی, پتہ چلا آنچ تیز ہو گئی, اب پتہ چلا کہ آنچ تیز ہے, سالن جل جائے گا, یہ خاتون بھاگتی بھی جائے گی میری بہن اور آنچ کو ہلکا کرے گی. یہ جو بھاگ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اجتہاد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. بچہ ہے, بچہ آپ کے ہاتھ سے گر رہا ہے, جیسے ہی آپ نے محسوس کیا گر رہا ہے آپ نے اسے بچانے کی کوشش کی, اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد. امام علی کہہ رہے ہیں یہ زندگی کی معمولی معمولی مثالیں ہیں جس میں تم کوشش کرتے ہو, اس کو دین میں لے کے آ جاؤ. یہ جو تم بس کے لیے, چولہے کی آنچ کے لیے, بچے کے لیے مختلف کاموں میں کوشش کر رہے ہو نا کہ نہ ہو, یہ وجود میں نہ آئے, سالن نہ جلے, بس نہ نکلے, میں خطرات سے محفوظ رہوں, یہی چیز دین میں لے کے آ جاؤ, کوشش کرنا. چونکہ ہم خود چاہتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم چینج ہوں, لہٰذا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے معاملے میں کہتے ہیں چل جائے گا, ہوگا, دیکھا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ارحم الراحمین ہے, معاف کرنے والے ہیں, اہل بیت شفاعت کرنے والے ہیں. نہیں, امیر المومنین کہہ رہے ہیں کوشش, کوشش کرو. یہ کوشش اگر ہر مومن کی زندگی میں آ جائے, دین میں آ جائے, نماز میں آ جائے, روزے میں آ جائے, آنکھوں کو حرام سے بچانے میں آ جائے, مومنین کی مدد کرنے میں آ جائے, زندگی تبدیل ہو جائے. چونکہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ کے معذرت کے ساتھ کہ اوپر ایک بیٹھے جو ڈنڈا چلائے, ایک بیٹھے جو تذکر دے, ایک بیٹھے جو ہلائے جلائے, خود چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک جمہوریت سے زیادہ ماشاء اللہ کے متوالے موجود ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ سارے کام, وہ خود کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا. امیر المومنین کہہ رہے یہی کوشش اپنے زندگی میں لے آؤ. تیسری چیز عفت. عفت در حقیقت اس نفسانی حالت کو کہا جاتا ہے, اس شرم و حیا کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو ارتکاب گناہ سے روک دے, گناہ کے انجام دینے سے روک دے, اس کو عفت کہا جاتا ہے. عفت اس باطنی حالت کا نام ہے. مثلا آپ علم پہ گئے زیارت کے لیے, وہاں پر آپ عفت کے منافی کوئی کام نہیں کریں گے. دو منٹ کے لیے گئے حضرت عباس عالم کی زیارت کے لیے, اب آپ کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی, آپ کے کان غلط نہیں سنیں گے, آپ کی زبان غلط کلام نہیں کرے گی. یہ عفت ہے, یعنی وہ حالت جو آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے روک رہی ہے. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, اب آپ نہ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے, نہ سنیں گے, نہ بولیں گے جو نماز کے منافی ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ عفت آپ کو حاصل ہوگی. عفت اس حالت کو کہا جاتا ہے. اور یہ عفت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک دعا سے, دعا کریں اللہ سے کہ واقعی دعا کریں. دعا وہ والی نہیں جو ہم لوگ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں کوئی سر کھجا کر, کوئی پیر کھجا کر, کوئی موبائل میں ایس ایم ایس کرتے ہوئے الہی الہی امین الہی امین کے مولا دعا کرا رہے ہیں, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین, اللہم اشف کل مریض. اب کوئی سر کھجا رہا ہے, کوئی پیر کھجا رہا ہے, کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے, الہی امین کسی کی جو ہے وہ باہر دیکھ پہ دیکھا ہے. یہ الہی امین نہیں, دعا یعنی تڑپ, یعنی لگن, یعنی چاہنا, یہ دعا ہے. عفت کہاں سے آتی ہے؟ دعا سے آئے گی. خدا عفت دے, یعنی میں اپنی آنکھوں کو, اپنے کان کو, اپنی زبان کو, اپنے ہاتھوں پیر کو, اپنی زندگی کو حرام سے بچاؤں. یعنی جب آپ یہ کہیں گے نا اپنے لیے کہ میں بچاؤں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ویلیو ایبل سمجھ رہے ہیں, قدر و قیمت دے رہے ہیں اسے, آپ اس کو اپنا اس کو ویلیو دے رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ انجام دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہن کے مرحلے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. جب کرنا ہے ذہن میں آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا موڈ اور مزاج بنتا ہے, پھر آپ جا کے کرتے ہیں. لیکن جب ذہن میں نہیں آئے, مثلا آپ نے کسی کو سلام کرنا ہے, تو سلام آپ کب کریں گے؟ جب آپ جاگ رہے ہوں گے, پہچان رہے ہوں گے, ہوش حواس میں. لیکن سوتے میں تو کوئی سلام نہیں کرتا, سوتے میں تو اٹھ کے کوئی پانی نہیں پیتا نا. اس کا مطلب ہے جب آپ جاگ رہے ہیں ہوش میں حواس میں, جب آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. عفت وہ چیز ہے, پہلی چیز دعا. دوسری چیز جس سے عفت آتی ہے وہ ہے اسلام میں احکامات کی پابندی کرنے سے. میں حرام نہ دیکھوں, حرام نہ سنوں, حرام نہ بولوں, حرام جگہ نہ جاؤں, ہاتھ و پیسے حرام کام نہ کروں, میری زندگی حرام نہ ہو. جب میں عمل کے پریکٹیکل کے مرحلے میں یہ کہوں کہ مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھنا, مجھے کانوں سے نہیں سننا, مجھے زبان سے نہیں بولنا, مجھے ہاتھوں پیر سے حرام نہیں کرنا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے باہر سے جو حرام آنی چیز آنے والی تھی آنکھوں کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے, ہاتھوں پیر کے ذریعے سے, آپ نے ان کا دروازہ بند کر دیا. کلوز بھائی, اب یہاں سے شاپنگ نہیں ہو سکتی. اب شیطان چاہے کہ آنکھوں کے ذریعے کان نہیں آپ کے بند, کلوز. دوسری چیز وہ دعا ہے कि जो आपके मन में उतर कर आप में चेंज लाएगी। चौथी चीज जो मौला ने तलब की है वह सदा दिन, यह आखिरी जुमला, उसके बाद मसाइल दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। वैसे मस्जिद जाफर में जानबूझ के मौलाना के सर पर पंखा नहीं लगाया जाता कि मौलाना को पसीने ज़्यादा हैं ताकि जल्दी उतर जाएं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। क्योंकि आपने तो माशाल्लाह से इफ्तार भी किया है, मैं तो सिर्फ शरबत के दो गिलास पी के आ रहा हूँ घर से। चार बजे से निकला हूँ, दो जगह खिताब था, एक एहतिकाफ में एक मजलिस में, और फिर नमाज मगरिब पढ़ के तो शरबत के गिलास पी के आ रहा हूँ। इस टाइम नहीं, अगर आप कहेंगे डेढ़ घंटा और पढ़ सकता हूँ मैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चौथी चीज़ जो मौलाना ने कहा कि मेरी मदद करो, चौथी चीज़ का सदाद। सदाद कहते हैं सद से, सद अरबी जबान में डैम को कहा जाता है, पानी का बंद जिसे आप कहते हैं। आप उर्दू में कहते हैं इस चीज़ का सदबाब किया जाए, सद बंद करने को भी कहा जाता है। यह सुद्दून आंसा भी ले ला, सद यानी रोकना, सिदाद यानी ऐसा लाइफ स्टाइल जो अक्ल मंतर के मुताबिक हो। हम और हमारी ज़िंदगी लोगों की नज़र हो गई है, लोग क्या कहेंगे? इफ्तारी है, लोग क्या कहेंगे? मजलिस है, लोग क्या कहेंगे? शादी है, लोग क्या कहेंगे? मीलाद है, लोग क्या कहेंगे? लोग हमारे लिए, पब्लिक हमारे लिए खुदा रसूल और कुरान हो गई है, यही हो रहा है। इन्हें अगर आप या आपकी सोचा इनमें से कोई ना कोई ये कह रहा होगा, यानी आप से मुराद नौवान आप नहीं है, माजरत जसारत ना हो, यानी औरफन एक बात कह रहा हूँ, या शोहर या बीवी दोनों ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे। आमिरुल मोमिनीन करिए, लोगों की फिक्र छोड़ दो। वसदादिन आइनून में सदादिन, मेरी मदद करो। कैसे मौला मदद करें? चार चीज़ों से। पहली चीज़ तकवा, खुदा के हुक्म को मद्दनज़र रखना, खुदा तुम्हें हर काम में नजर आए, कब्र नजर आए। दूसरी चीज़ इज्तिहाद, सर तोड़ कोशिश, जैसे गाड़ी के लिए चूल्हे को बंद करने के लिए बच्चे को बचाने की कोशिश करते हो, दीन को महफूज रखने की कोशिश करो। तीसरी चीज़ इफ्फत है, इफ्फत दो चीज़ों से आएगी, दुआ से आएगी और शरीयत के अहकाम पर अमल करने से आएगी। और चौथी चीज़ मौलाना ने कहा सदाद, यानी अक्ल मंतिक के मुताबिक सादी ज़िंदगी, राहत वाली ज़िंदगी, फ्री ज़िंदगी। आप जितना लोगों के चक्कर में पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी भी अजर करेंगे और अपने घर वालों की ज़िंदगी भी अजर करेंगे। सदाद यानी जो अल्लाह और रसूल ने कहा है उसके मुताबिक सादी सादी मीठी मीठी ठंडी ठंडी ज़िंदगी बसर करो। अब मसलन यहाँ अगर एसी लगा हो, चार पाँच बड़े बड़े एसी लगे कदावर जी, आप दो घंटे बैठेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे आपको बाहर की गर्मी ज़्यादा महसूस हो, क्यों? दो घंटे में आपका बदन इस ठंडी हवा का आदि हो गया। हमने चूँकि कुरान की लज्जत हासिल नहीं की, तासी व तालीमात अहले बैत पर अमल की लज्जत हासिल नहीं की, हमने रूहानी लज्जत हासिल नहीं की, हमने तकवा की लज्जत हासिल नहीं की, हमारी आँखों ने तर्क मुहर्रमात की लज्जत हासिल नहीं की, ज़्यादा हमें गुनाहों में ज़्यादा मज़ा आता। वो कहते हैं कि एक चमड़े के कारखाने में काम करने वाला अत्तार की गली में पहुंच गया। अब जो अनवा अकसाम की खुशबूएं उसके मशाम से टकराईं, बेहोश हो गया। लोग परेशान हो गए, भाई इसको क्या करें क्या करें। वहाँ एक दाना खड़ा था हकीम, उसने कहा एक पुराना चमड़ा लेकर आओ। चमड़ा लेकर आए, उसको सुंघाया, फौरन होश में आ गया माशाल्लाह से, हट्टा कट्टा। अब वजह क्या है? कहा कि इसका दिलो दिमाग चमड़े की बदबू का आदि हो गया था, इसे इत्र और खुशबू कुछ सुझाई नहीं दी, लिहाजा इसके मिजाज के खिलाफ ही बेहोश हो गया। इसको उसकी हकीकत बताई गई तो ये बेदार हुआ है। बाज़ औक़ात हम दुनिया के चमड़े की बदबू में इतने मस हो गए हैं कि हमें कुरान और अहले बैत की खुशबू महसूस नहीं होती है। तवज्जो रखिएगा, ये मजलिसें इसलिए होती हैं कि कुरान की खुशबू महसूस करो, ये रोज़े इसलिए होते हैं अल्लाह की मगफरत की खुशबू महसूस करो, ये तिलावत कुरान इसलिए होता है, ये एतिकाफ इसलिए होता है कि खुशबू महसूस करो, अपनी दुनिया को खुशबूदार करो। ये चार चीज़ें मौलाना ने तलब की हज़रत, लिहाजा ज़रूरी है कि हमें इन चारों पर अमल करना है। तकवा, اجتہاد یعنی کوشش، عفت اور صدا جنہیں عقل و منطق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، پہلا بہت سارے اور بھی چیزیں تھیں لیکن بس اس سے زیادہ میں مزاحم نہیں ہوتا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں آج بھی متجلی ہیں، آج بھی مولا اپنے شیعوں کے درمیان تنہا ہے. کل بھی تنہا تھے، آج بھی تنہا ہے. کل ان کے درمیان تنہا تھے جو علی کی ولایت کی حقیقت جاننے کے بعد علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، کتمان کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، گواہی نہیں دے رہے تھے. آج علی ان کے درمیان تنہا ہے جو اس کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں. کون سی مظلومیت زیادہ ہے آپ کی نگاہ میں؟ 120,000 صحابہ کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی ولایت کی گواہی سننے کے بعد، بیعت لینے کے بعد، امیر المومنین کے لیے الگ حجرہ نصب کرنے کے بعد، امامہ رسول سر پہ پہنانے کے بعد لوگ گواہی نہ دیں، یہ زیادہ برا ہے یا کروڑوں شیعوں کے درمیان جو علی کی ولایت کا دم بھریں، ولایت کا نعرہ لگائیں، علی کا کلمہ پڑھیں، علی کا ماتم کریں، علی کے نہج البلاغہ کے گھروں میں ہوں، علی ان کے درمیان تنہا ہے؟ اگر ریشوں کے حساب سے دیکھا جائے علی آج زیادہ تنہا ہے. یہ علی کی نہج البلاغہ جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یہ جن گھروں میں ہے ہم نے کتنی دفعہ کھول کے دیکھا، علی ممبر سلون سے پکار رہا ہے، سلونی سلون پوچھو سے پوچھو. بقول آیت اللہ متحری کہ ہو نہیں سکتا، ناممکن، امپاسبل، غیر ممکن، محال. اس کو عربی کہتے مستحیل. کیا ہے غیر ممکن، کیا ہے محال، کیا ہے امپاسبل؟ کوئی شخص نہج البلاغہ پڑھے اور اس میں چینج نہ آئے، انقلاب نہ آئے، ہو نہیں سکتا. ہیں ایسے میرے سنی دوست، انہوں نے ایک دفعہ نہج البلاغہ کا شروع سے آخر تک مطالبہ کیا، چینج آ گئی، تبدیل ہو گئے. ہو نہیں سکتا کہ علی کے کلام کے سے آشنا ہو، علی کے دہلیز پہ آئے خلوص سے اور چینج نہ ہو، انقلاب نہ ہو نہیں سکتا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم چینج ہونا نہیں چاہتے، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں لوگوں کو خیال چھوڑ کر کم سے کم جو خدا رسول اہل بیت کہہ رہے ہیں اس کی طرف آ جاؤ. بس عزیز نگرامی، ایک مومن کے سارے ثواب کے مجلس سے ہونا یہ چاہیے. ہر مومن اپنے گھر میں عہد کرے ایک صفحہ روزانہ مولا کے خطبے کا پڑھوں گا، ایک صفحہ، مشکل نہیں ہے. 50 آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے کوٹا مقرر کر دیا نا، 50 آیتیں مومن ہر روزانہ پڑھے گا قرآن کریم سے. آپ اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ ایک صفحہ، آدھا صفحہ چلیں، نہج البلاغہ کو اٹھا نہیں سکتے اپنے موبائل میں سیو کر لیں، ایسے ٹولس موجود ہیں، ایسی ویب سائٹ موجود ہیں، سیو کر لیں، ایسی اپلیکیشنس موجود ہیں. بس یہ علی سے دوستی کا حال ہے. یہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، آخری شب جمعہ گئے، آپ سگنل پہ رکتے ہیں نا، گاڑی میں ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، شیشے پہ دستک ہوگی، دیکھیں گے فقیر کھڑا ہے، دے دو اللہ کے نام پہ، معاف کرو، کبھی منہ سے اور کبھی ہاتھ سے، تھوڑی دیر پھر دوبارہ دستک ہوگی، دے دو اللہ کے نام، ارے بھی معاف کرو، تھوڑا سا لہجے میں تندی آ جائے گی، سگنل جی یلو ہوا، گاڑی آپ کے سٹارٹ ہے، آپ نے چلے جی اوکے ہو جاؤ، ریڈی ٹو گو. گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی، گرین ہو گیا، گاڑی کی اسپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، فقیر آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا. ہمارے استاد کہتے تھے دعا کرنے کا طریقہ فقیر و فقرا سے سیکھو جو چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی پوری امید یہ ہوتی ہے کہ آخر تک یہ کچھ نہ کچھ دے دے گا. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، آخر وقت تک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، اس کو ساتھ ساتھ چلے گا. بعض اوقات دوڑتے بھی ہیں، آخر وقت دوڑتے بھی آتے ہیں، کچھ مل جائے. ایسے گرہ میں یہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، کیا اس فقیر جیسی تڑپ ہم میں موجود ہے کہ کہیں کہ اے خدا کچھ دے دے، معاف کر دے، بخشش دے دے. شیخ یمن حرما، بدبخت ترین وہ شخص ہے جس ماہ میں نہ بخشا جائے. خدا نے طے کیا ہے سب کو معاف کرے گا، بدبخت ترین بدقسمت ترین وہ شخص ہے جو نہ بخشا جائے. حیرت ہے کہ اتنی رحمت کے باوجود کسی کو گناہ معاف نہ ہو. یہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے, کل 27 ہے, کل یوم القدس بھی ہے, کل مسلمانوں کے لیے ہے, دنیا بھر کے خود فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے گی انشاءاللہ, اس میں بھی شرکت ہوگی لوگوں کی. اس لیے کہ تقویٰ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں, تقویٰ کا مطلب یہ ہے امیر المومنین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرو انشاءاللہ, کل مومنین اس میں شریک ہوں گے. یہ ماہ مبارک رمضان نہیں معلوم اگلے سال ہوں گے نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے, بہت سے جاننے والے تھے جو ہم سے کہتے تھے اگلے سال عید ملاقات ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہی زندگی نے وفا نہ کی, انتقال کر گئے, مٹی میں دبے سو رہے ہیں. عزیز نے کہا کچھ نہیں پتا ہم کہاں ہوں گے, یہ آخری شب ہیں, خدا کو منا لیں. خدا کو ایک سوری کی ضرورت ہے, ایک سوری, آئی ایم سوری خدا, خدا معاف کر دے, غلطی ہو گئی, ایک قطرہ آنسو, دو چیزیں خدا کو منانے کے لیے کافی ہیں. ایک سوری زبان سے, میں نے برا کیا, غلط کیا, گناہ کیا, ایک قطرہ آنسو, ایک اتنا سا مکھی کے پر کے برابر. حدیث میں ہے ایک مکھی کے پر کے برابر جس کا آنسو نکلا ہے وہ جہنم کے دریا کے دریاؤں کو خاموش کر دیتا ہے. اور تیسری چیز جو آپ کی توبہ کو مستحکم کرے گی وہ ہے دوبارہ نہ کرنے کا عزم, کہ اب نہیں کروں گا, بس عزم نے کہ رمی. یہ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا, ہم نے ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادتیں کی, خدا نے اپنے فضل سے قبول فرمایا, انشاءاللہ وہ قبول کرے گا. اب اپنے امام زمانہ کو فراموش نہ کریں, اپنے امام زمانہ کو فراموش نہ کریں. امام زمانہ آج بھی غریب و تنہا ہے, ایام شہادت ابھی گزرے ہیں. میں چاہتا ہوں امیر المومنین کے حوالے سے کچھ مسائل کے جملے ادا کرو. ایک مومن کے اس اللہ ثواب کی مجلس ہے, امیر المومنین کے مسائل بڑے عجیب ہیں. رسول اللہ کے رحلت کے بعد امیر المومنین جناب زہرہ سے درد دل کیا کرتے ہیں. جب جناب زہرہ کی شہادت کی خبر امیر المومنین کو دی گئی, امیر المومنین مسجد سے بے ہوش ہو گئے. فاتح خیبر شہادت زہرہ سن کے بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا نوحہ گنا گریا گنا, کہنے لگے زہرہ اب تک جو دکھ درد تھا تم سے کہا کرتا تھا, اب تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلی ہو. اللہ اکبر. علی دیکھیے, میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اگر آپ کے کسی عزیز کو کسی گلی کوچے میں قتل کیا جائے تو آپ وہاں سے جب گزریں گے وہ واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا, بہت زیادہ ستائے گا وہ واقعہ, آپ گلی تبدیل کر لیں گے. لیکن علی کا درد معلوم ہے, علی کی زوجہ کو کہاں شہید کیا؟ گلی میں نہیں, کوچے میں نہیں, زیر آسمان نہیں, میدان میں نہیں, در و دیوار کے درمیان علی کی زہرا کو شہید کیا. علی جب گھر میں آئے تو زہرا کا درد تازہ ہو جائے, علی جب گھر سے جائیں تو زہرا کا درد تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. بس اذن گرامی آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, توجہ ہے کس طرح مولا نے دردوں کا مقابلہ کیا ہے, حالات کا مقابلہ کیا ہے. اذن گرامی دیکھیے, علی مرتضیٰ جب زہرا کی شہادت ہو گئی, ایک مرحلہ جو رب زہرا کو غسل و کفن دینے کا ہے, ایک مرحلہ کفنانے کا ہے, اور ایک مرحلہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دینے کا ہے. بھائی کسی گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے, رشتہ دار جاننے والے ملنے والے اہل محلہ جمع ہو جاتے ہیں, کوئی بچوں کو سنبھالتا ہے, لیکن علی مرتضیٰ تنہا ہے. اللہ اکبر. 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے رسول اللہ کے بعد, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. علی اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے مسلمانوں کے معاشرے میں تنہا ہے. علی بچوں کو سنبھالے یا زہرا کو غسل دے. اللہ اکبر. جب غسل دے رہا ہے علی, ایک دفعہ سر دیوار پہ رکھ کے رونے لگا, زہرا تم نے اپنے دکھ بھی مجھ سے چھپائے, اپنے درد بھی مجھ سے چھپائے, زہرا تیری پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, زہرا تم نے اپنے دردوں کو بھی علی سے چھپایا. ایک یہ درد ہے, جب کفن دفن, جب کفن اور غسل ہو گیا, اس کے بعد اب مرحلہ آیا ہے بچوں کو ودا کرنے کا. علی مرتضیٰ کہنے لگے آؤ بچوں اپنی ماں کو الوداع کہہ دو. الوداع کہ تو بچے آگے نہیں بڑھتے, بچے کہتے ہیں بابا جب تک ماں ہمیں نہیں خود الوداع کے لیے بلائے گی ہم بھی ماں کے پاس نہیں جائیں گے. روایت کہتی بندے کفن ٹوٹے فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلد ہوئے, آ میرے حسن آ جا, ہاں میرے حسین آ جا, بچے دوڑ کر ماں سے لپٹ گئے. ایک یہ مرحلہ ہے. دیکھیے بڑوں کی میت پر چھوٹے بچوں کو لے جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ و مرحلہ بچوں کو ودا کرانے کا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہم نے اپنے خاندان میں بہت سے جنازے دیکھے, بچوں کو لانا اور پھر بچوں کو ودا کرنا. علی بچوں کو لے تو آئے نا, لیکن خدا نے کہا علی اب ودا کا مرحلہ میں حل کرا دوں گا. ایک دفعہ حاطف کی آواز آئے علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو, اگر بچے نہ ہٹے قیامت برپا ہو جائے گی. اب سمجھ سکتے ہیں علی مرتضیٰ ماں کے لاشے سے لپٹے ہوئے بچوں کو کتنی پیار و محبت سے ہٹا رہے ہوں گے. بچے بلک رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں. ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو چھڑا کر سینے سے لگایا, اور نہ جانے کس عالم میں ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا, زوجہ کا جنازہ اٹھایا ہوگا. عزیزان کرام میں کہوں علی مرتضیٰ مدینے میں حجرے کی چھت کے نیچے حسن و حسین کو ماں کے لاشے سے جدا کرنا آسان ہے, لیکن کرب و بلا میں بے سر لاشا, بے کفن لاشا, پامال شدہ لاشا, قطع قطع شدہ لاشا, اور جب بچی آئے اور اسے جدا کیا جائے تو کبھی جھڑکیوں سے, کبھی تازیانوں سے, اور کبھی تماچوں سے جدا کیا.